الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورة بني اسرائيل کا یہ دسواں رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. نواں رکوع جو ہے اس پر کافی وقت ہمارا لگا, بیچ میں کچھ گیپس بھی آئے. آپ کو یاد ہوگا اس کا اکثر حصہ قرآن مجید ہی کے ذکر پر مشتمل تھا. پہلی آیت جو ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, پھر ومن اللیل فتہجد بہ, یہاں لفظ قرآن تو نہیں آیا لیکن رات کے کچھ حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ جاگا کیجئے. بہی کی جو ضمیر ہے, ضمیر مفعولی جو ہے وہ قرآن ہی کی طرف لوٹتی ہے کہ جاگنا جو ہے تہجد میں رات کے وقت اٹھتے ہیں آپ نماز کے لیے, یہ آپ کے لیے اضافی طور پر اللہ نے یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے, نافلت لک. باقی مسلمانوں کے لیے اس کی حیثیت ایک نفلی عبادت کی ہے لیکن آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ لازم ٹھہرا. تو یہاں پر بھی ذکر بہی میں قرآن کا ہے. پھر دو آیات کے بعد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, پھر قرآن کا تذکرہ ہے. پھر اگلی آیت میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ يَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش برساتے ہیں اعراض کرتا ہے اور تکبر کے ساتھ رخ پھیر لیتا ہے، موڑوں کو پھیر لیتا ہے. یہاں بھی آپ نے یاد ہوگا، میں نے اس کی تفصیل میں عرض کیا تھا، سب سے بڑا انعام جو ہے وہ اصل میں یہ قرآن تھا جو اس وقت نازل ہو رہا تھا. اس زمین کی سطح پر آسمان کے نیچے قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ انسانوں کے لیے قرآن. اسی حیثیت سے میں ایک دلچسپ سٹیٹسٹکس ہیں کہ لفظ قرآن بھی قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ اسی صورت میں آیا. خود قرآن کا لفظ، چنانچہ قرآن کا لفظ القرآن کی شکل میں بھی آیا، قرآن نکرہ کی شکل میں، حالت رفی میں قرآن، حالت نسبی میں قرآن، حالت جری میں قرآن. تو یہ لفظ قرآن مجید میں ٹوٹل 63 مرتبہ وارد ہوا ہے، لفظ قرآن. قرآن الفجر اس کے علاوہ ہے، اور 63 میں سے القرآن اس شکل میں، القرآن، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم وننزل من القرآن، یہ القرآن کی شکل میں 50 مرتبہ ہے، سب سے زیادہ یہ. اور قرآن ان کی شکل میں 3 مرتبہ آیا، ان ھو الا ذکر و قرآن مبین، یہ سورہ یاسین میں ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، سورہ واقعہ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، آخری پارے میں سورہ بروج میں، 3 مرتبہ قرآن ان کی صورت میں. 10 بار آیا ہے حالت نسبی میں، قرآن نکرہ حالت نسبی میں. اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کی ایک مثال ہے، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، یہ آخری رکوع میں ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ بھی 9 مقامات پر اور، اور 2 مرتبہ یہ جر کے ساتھ آیا، قرآن، دونوں مرتبہ سورہ یونس میں آیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل. اور سورہ یونس میں ایک مرتبہ اور آیا ہے کہ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. تو ٹوٹل 63 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ قرآن مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں، اور اس واحد صورت میں 9 مرتبہ ہے. 114 صورتوں میں 63 بار لفظ قرآن آیا، اور ایک ہی صورت میں 9 دفعہ ریپیٹ ہوا. تو سب سے بڑھ کر خود قرآن مجید میں لفظ قرآن اسی صورت میں آیا. اگلا رکوع جب ہم پڑھیں گے، 10واں رکوع، اس میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے. لیکن پہلی آیت میں عرض کر چکا ہوں، ترجمہ ہم نے کیا تھا، اس کی تفسیر رہ گئی تھی. بہت مشکل مقام ہے قرآن مجید کا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح جو ہے اس کا تعلق امر رب سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اے انسانوں تمہیں علم عطا نہیں کیا گیا مگر بہت کم، بہت قلیل. یہ ہے لفظی ترجمہ. اس میں سب سے پہلی بات جو بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ روح کا جو سوال ہے اس سے مراد کیا ہے، کون سی روح کے بارے میں پوچھا گیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں لفظ روح خود قرآن کے لیے بھی آیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے وہی کیا ہے آپ کی جانب ایک روح کو جو ہمارے امر میں سے ہے. اور یہاں اس سے مراد سوائے قرآن کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سب کا اتفاق ہے. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده، یہ سورہ نحل میں ہے. اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنی روح کے ساتھ جو اس کے امر میں سے ہے. یہ فرشتے روح لے کر نازل جو ہوتے ہیں، یہاں پر بھی مراد قرآن مجید ہے. تو یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو سوال کیا قرآن کے بارے میں ہے یا روح انسانی کے بارے میں؟ اس میں دو رائے ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں اصل میں سوال انسانی روح کے بارے میں. چنانچہ شان نزول کی جو روایات ہیں ان سے اس بات کی توثیق ہوتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ سرداران قریش نے یہود سے رابطہ کیا، مدینہ کے یہود سے، اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم تھے، کہ تم صاحب علم ہو، تمہارے پاس کتابوں کا علم ہے، تم کوئی ایسا سوال بتاؤ جس سے ہم امتحان لیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سوال سے پتہ لگ جائے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا رسول ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے، بعض روایات میں ہے کہ تین سوال کیے تھے، ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں، اور یہ دونوں سوالات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا اگلی صورت میں، سورہ کہف میں. تیسرا سوال انہوں نے کیا روح کے بارے میں، کہ پوچھنا کہ روح کسے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور روح پر جو عذاب ہوگا وہ کس شکل میں ہوگا. اب یہ معین ہو گیا کہ یہ سوال انسانی روح کے بارے میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال سن کر کے میں اس کا جواب دے دوں گا، اور اس موقع پر انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ رہ گیا. ذہول ہوا تھوڑی دیر کے لیے، پوری طرح جو ہے وہ جیسے عام آدمی کہہ دیتا ہے، ہم اگر کہہ دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، معمول کی بات ہے، لیکن پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی پکڑ فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دے دوں گا یا پرسوں، کچھ ایسے الفاظ ہیں، لیکن بہت دن تک پھر وحی نہیں آئی. اور جبرائیل چونکہ تقریباً روز ہی ملاقات کے لیے آتے تھے، ایک تو وحی قرآنی لا رہے ہیں، ویسے بھی وہ معلم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وحی صرف قرآنی نہیں تھی، وحی خفی بھی تھی، غیر قرآنی وحی بھی ہے. وما ينطق عن الهوى، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ اپنے خواہش نفس نہیں کہہ رہے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، وہی آپ کے اقوال کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. تو دین کی جو بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے قرآن میں ہے یا نہیں. تو اسی اعتماد کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، اور پھر بہت دنوں تک جبرائیل نہیں آئے. پھر جو وحی آئی ہے تو اس میں سوال کا جواب بھی تھا، اور سورہ کہف میں وہ الفاظ بھی آئے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے نبی ہرگز کبھی نہ کہیے گا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. یہ کلمات جو ہیں یہ لازمی طور پر ان کا اضافہ فرمائیں جب بھی یہ بات کہیں. تو یہ معاملہ ہے، یہ شان نزول کی روایت ہے، مستند احمد کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن مجید کے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے لیے دعا کی تھی خاص طور پر کہ پروردگار انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، تو انہیں واقعتاً وہ اللہ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا. ان سے یہ روایت ہے کہ یہ سوال کیا تھا یہود نے مشرکین کے پوچھنے پر. تو یسألونک عن الروح، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، جواب زیادہ وضاحت سے نہیں دیا گیا. روح کے بارے میں اتنی بات جان لو، فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ روح امر رب سے ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت کم. یعنی روح کا تعلق اس عالم سے ہے جس کے بارے میں تفصیلی علم انسان کو نہیں دیا گیا، اور انسان کا اپنا ذہن جو ہے چونکہ وہ اس زمان و مکان کی حدود کا پابند ہے، ذہن کے ہمارے پیمانے محدود ہیں، اور وہ عالم امر جو ہے وہ اس سے بیونڈ ہے، ماورا ہے، اس کے حقائق جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ایز سچ کما حق ہو. اتنی بات جان لو کہ وہ اس عالم سے ہے، عالم خلق کی شے نہیں ہے وہ. اور فرق کیا ہے ان دونوں عالموں میں؟ بہت بڑے صوفی عالم ہیں، مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو تفسیر مظہری ہے اس کی انہوں نے یہی وضاحت کی ہے کہ بتا دیا گیا کہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے جہاں پر تمام معاملات اللہ تعالی کے کلمہ کن سے براہ راست وجود میں آتے ہیں تمام چیزیں، جبکہ عالم خلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ توالد و تناسل ہے، ایک چیز سے دوسری شے وجود میں آتی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان کو ہم نے پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، جوہر سے. کہیں فرمایا گیا گارے سے پیدا کیا. یہ جو انسانی جسد ہے یہ عالم خلق کی شے ہے، یہ اسی مٹی سے بنا ہے. مٹی سے پیدا کیا انسان کو، لیکن روح کا معاملہ یہ ہے عالم امر کا، امر رب. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالی کسی معاملے کا ٹھان دیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، اذا قضى امرا، اس کا حکم، اس کا امر، تو بس وہ کہتا ہے کہ کن، ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شے واسطہ نہیں بنتی، انسان کو پیدا کیا مٹی سے اور بعد میں اس کا جو سلسلہ چل رہا ہے انسانی جسد کی تخلیق کا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، آغاز میں مٹی سے پیدا کیا، اب وہ نطفے سے پیدائش ہو رہی ہے. وہ جو حقیر سا پانی ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے، لیکن عالم امر میں کوئی شے ذریعہ نہیں بنتی، وہاں تو براہ راست اللہ کا حکم ہے کن فیکون، اور وہاں پر ٹائم ایلیمنٹ بھی انوالو نہیں ہے، کوئی ٹائم ایلیمنٹ انوالو نہیں ہے عالم امر میں. یہ عالم خلق میں ہے کہ بیج سے بھی پورا درخت بننے میں ایک وقت لگتا ہے، اور انسان کی بھی جو یہ جسد ہے اس کو بھی بننے میں اور پوری طریقے سے جو میچیور ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. عالم خلق کی ہر شے جو ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ہے، اس سے ملحق ہے، اس سے باہر نہیں ہے، جبکہ جو عالم امر ہے وہ اس سے باہر کی شے ہے، اور اس کے بارے میں انسان زیادہ علم اس کو دیا ہی نہیں گیا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. موٹی موٹی چیزیں بتا دی گئیں، چنانچہ روح کے بارے میں بھی جو ضروری بات تھی یہ جان لو کہ وہ عالم خلق سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ امر رب ہے، وہ اس عالم کی، اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں. تمہیں تو کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے انسان میں رکھی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری روح میں سے ہے، وہ نفخت فیہ من روحی، بس یہ جان لو. اور اب تمہیں کس لیے بھیجا، مقصد حیات کیا ہے، تم سے اللہ کا تقاضا کیا ہے، وہ اللہ نے اس قرآن میں واضح کر دیا، اس پر عمل کرو. باقی ان چیزوں کی حقیقت اسی وقت کھلے گی، اصل حقیقت جب تم وہاں پہنچو گے. جیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمائش کی تھی ربی ارینی انظر الیک، پروردگار مجھے موقع عطا فرما کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں، مجھ پر بڑا فضل تو نے فرمایا کہ مجھے براہ راست کلام سے جو ہے وہ مشرف کیا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت مجھے عطا کر دی ہے، مجھ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ایک دفعہ دیدار بھی نصیب ہو جائے، فرمائش کرنے میں کیا حرج تھا؟ تو جواب کیا دیا، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد اس کی ڈیمونسٹریشن بھی سامنے آ گئی، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا پہاڑ کی طرف نظر ڈالو اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر کوئی امکان ہے کہ تم دیکھ سکو. لیکن کیا ہوا پہاڑ کو؟ فلما تجلدا ربہ للجبل، جب موسیٰ کے رب نے ایک تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ پر، تجلی ذات رب، یادہ دکن وخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور وہ انڈائریکٹ مشاہدہ جو ہوا ہے اس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، میں نے جو جرت کی تھی، گستاخی کی تھی، اس پر میں مغفرت کا طلبگار ہوں. تو لیکن وہاں پر بھی دار نصیب ہوگا. قیامت میں اہل ایمان کو جو سب سے بڑی دولت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے براہ راست. اس دنیا میں نہیں کر سکتا انسان. اسی طریقے سے سمجھ لو کہ روح کی حقیقت بھی اگر کھلے گی تو وہاں جا کر کھلے گی. اس دنیا میں اس کے معاملے میں تمہیں بڑا واجبی سا علم دیا گیا ہے براہ نام. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اسے پر اکتفا کرو. لیکن اتنا جان لو کہ وہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آنے والی ایک شے ہے. وہ امر رب ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے. یہاں پر صرف میں کسی قدر وضاحت کی، قرآن مجید میں یہ لفظ سے روح جو ہے اس کا استعمالات کہاں کہاں ہے. تین چیزوں کے لیے قرآن نے یہ لفظ روح استعمال کیا. ایک تو خود قرآن کے لیے، میں عرض کر چکا ہوں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایک سے زائد جگہ پر یہ لفظ خود قرآن کے لیے آیا. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے. اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں. اور بھی کئی مقامات ہیں. دوسرا اس کا اطلاق ہے انسانی روح پر. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تخلیق آدم کا ذکر جہاں پر ہے. چنانچہ سورہ حجر میں بھی الفاظ آئے ہیں اور بائیں ہی الفاظ سورہ صاد میں بھی ہیں. سورہ حجر 14 پارہ ہے، سورہ صاد 23 پارہ. جب میں آدم کا حیولہ تیار کر لوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں، نوک پلک سنوار دوں اور اپنی روح میں سے پھونکوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ فرشتوں کو حکم ہوا، اپنی روح میں سے میں پھونکوں. کوئی خاص شے ہے جس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف. اسی کو جو فلسفی، جو اللہ کے ماننے والے ہیں کسی درجے میں، وہ ڈیوائن اسپارک کہتے ہیں. انسان کے اندر ایک کوئی شے ہے ڈیوائن اسپارک. ایک طرف اس کی جبلت کہتی ہے کہ جو کچھ آئے ہڑپ کر جاؤ، لیکن جب انسان کسی کے لیے فقر و فاقہ برداشت کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، خود بھوک لگی ہے لیکن کسی بھوکے کو دیکھ کر اپنا کھانا اس کو دے دیتا ہے، تو بڑی راحت اور سکون ملتا ہے. یہ جبلت میں تو نہیں ہے، حیوانی جبلت کا حصہ یہ نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے، کوئی ڈیوائن اسپارک. نیکی کرنے سے، دوسروں کے لیے ایثار کرنے سے راحت اور خوشی اور عجیب مسرت حاصل ہوتی ہے، جس کو انسان لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی جبلت. حیوان بھی پورا کا پورا انسان میں موجود ہے، حیوانی تمام جبلتیں انسان کے اندر ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ڈیوائن اسپارک بھی ہے. وہ روح، قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ روح ہے جس کی کوئی تعلق، جس کی کوئی نسبت اللہ سے ہے. کیا ہے اس کو نہیں ہم سمجھ سکتے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. چنانچہ اقبال نے بھی اسے کہا کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو رضا صاحب ادراک نہیں ہے. ذوق تجلی وہی ایک ڈیوائن اسپارک ہے. یا ایک اور جگہ فرمایا کہ اس پیر کرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، اس پیر کرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، اور میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا. اس خاکی وجود میں جسے حقارت سے کہا تھا ابلیس نے کہ یہ تو نے پیدا کیا انسان مٹی سے، اس سے تو میں افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا.
لیکن اس میں ایک شے ہے، اس کا تعلق تجھ سے ہے، تیری ذات سے. اسی نے انسان کو مسعود ملائک بنایا، اور وہی تبھی فرشتوں سے بھی اونچا مقام ہے اس کا، اگر وہ اس شے کی حفاظت کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے. تو یہ روح ہے، دو مرتبہ ہے ان الفاظ میں کہ ونفخت فیہ من روحی، اور سورہ سجدہ میں بھی یہ مضمون آیا ونفخ فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا. تو اس انسانی روح کے لیے قرآن مجید میں یہ کم سے کم تین مقامات ہیں جو میرے سامنے ہیں. ایک اس کا تیسرا بھی استعمال ہے جو قرآن مجید میں، یہ لفظ جبرائیل امین کے لیے کئی مقامات پر آیا ہے. یہ تین ہی استعمالات قرآن مجید میں ہیں اب روح کے. نزل به الروح الامین علی قلبک، اے نبی اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین آپ کے قلب. انہی کو کہا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ اس لیلۃ القدر میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے، سب کے نزدیک سے مراد حضرت جبرائیل. وایدناہ بروح القدس، یہ روح قدس سے مراد بھی جبرائیل ہیں سب کے نزدیک. تو الروح جبرائیل امین جو فرشتوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، افضل ترین. خود قرآن کے لیے لفظ روح استعمال ہوا، اور انسانی روح کے لیے یہ لفظ قرآن میں آیا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، یہ توب کی اشیاء. تو فرشتوں سے بھی، عام فرشتوں سے بھی انسانی روح اوپر ہے، اس کا مقام اونچا ہے. تو بہر کیف اس کے بارے میں اس سے زیادہ جو ہے، جبکہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ تمہیں علم زیادہ نہیں دیا گیا اس کے بارے میں برائے نام، اس کی اصل حقیقت، اس کی کنہ، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی بحث میں پڑھیں گے ہم تو خام خواہ الجھیں گے. یہی ضروری بات ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس سے علاوہ ہمیں اس کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے. اس پر موقوف نہیں ہے کہ روح کی حقیقت جب تک نہیں جانو گے آخرت میں تمہاری جو ہے وہ نجات نہیں ہوگی. آخرت میں نجات کا انحصار یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو کلام ہے اس کو مانو، جو اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. ان حقائق کے بارے میں حقیقت وہیں جا کر کھلے گی. تو یہ ہے بہت اہم آیت کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس آیت کے حوالے سے ایک اور نکتہ علماء نے نکالا ہے، اور وہ بڑا اہم ہے، عملی نکتہ ہے، کہ کسی عالم کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کی تمام پہلوؤں کی وضاحت سے جو ہے تشریح کرے اور جواب دے. بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں اس کا جو ضروری حصہ جس کا تعلق عمل سے ہے، جس کا تعلق نجات سے ہے، اس کے حوالے سے جواب دینا چاہیے. باقی جو خامخواہ علمی بحثیں ہیں اس کی زیادہ گہرائی میں اور زیادہ تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم جو ہے اس کا جواب دے. یہاں سے یہ بات بھی کھلتی ہے، بھائی جو ضروری بات تمہیں جاننی چاہیے وہ سمجھ لو، باقی اس بحث پہ مت الجھو. تو یہ ہے جو مفتی شفیع صاحب نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ کسی عالم اور مفتی کے لیے یہ بات لازم نہیں ہے، اور یقیناً یہ نقطہ یہاں سے نکلتا ہے. فما ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس چیز کو جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف، یعنی اس کو سلب کر لیں. یہ لوگ جو امتحاناً سوال پوچھتے ہیں، جو قرآن مجید کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، جو اس نعمت خداوندی کی قدر نہیں کر رہے، اللہ کو اختیار ہے کہ یہ چشمہ فیض جو ہے اس کو بند کر دے اللہ، اس نعمت کا جو نزول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک دے، اس کے ذریعے جو علم اور نور عام ہو رہا ہے اس سے انسانوں کو محروم کر دے. اگر ان کا یہ طرز عمل ہے تو اللہ کو جو اس قرآن کو نازل فرما رہا ہے اس کو روک بھی سکتا ہے. اصل میں اس کا رخ جو ہے ان کی طرف ہے، مشرکین کی طرف، کہ تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، اے نبی اگر ہم نے ایسا کیا تو آپ ہمارے مقابلے میں کوئی کارساز نہیں پائیں گے کہ جو پھر یہ اس قرآن کو اور اس نعمت کو لا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس چشمہ فیض کو جاری کر سکتا ہو، یہ تو اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے. الا رحمتا من ربک، دیکھیں وہ بات آگے آ گئی، مگر یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے. اور رحمان علم القرآن، اس کی رحمت کا ہی سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے یہ قرآن عطا کیا. اس میں انسانوں کی جو فکری رہنمائی ہے اس کا پورا سامان بھی موجود ہے. اس لیے کہ واقعتاً جو لوگ ذہن میں سوال رکھتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جب کسی علمی الجھن میں مبتلا ہو جائیں تو جو ان پر بیتتی ہے عام آدمی سوچ نہیں سکتا. وہ جو اقبال نے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی، یہ جو کشمکش ہے، یہ خرد کی گتھیاں سلجھانے کا معاملہ جو ہے، جب تک صحیح جواب نہ ملے انسان کو تشفی بخش، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی پانی سے باہر ہو. تو اس فکری پیاس کی تسکین بھی پوری کی پوری اس قرآن مجید میں ہے. ہر مسئلے کا، ہر معاملے کا، ہر علمی مسئلہ جو ہے اس کی تشفی بھی اسی قرآن سے ہوگی. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھرپور فکری رہنمائی اس قرآن میں موجود ہے، اور پھر عملی رہنمائی بھی ہے جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، جو اس کا اصل مستقبل ہے وہ موقوف ہے اس پر. اصل زندگی وہ تو جب کھلے گی تو پتہ لگے گا کہ واقعتاً جب وہاں پہنچیں گے کہ واقعتاً وہ زندگی جو ہم گزار کے آئے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ہم تو بڑے بے وقوف تھے جو سمجھے کہ اصل زندگی وہ ہے. زندگی تو اب ہے، وہ جو سورہ فجر میں الفاظ ہیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن لوگ کہیں گے کاش کہ ہم نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا. اس وقت تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کل کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے، کل کو کیا کھائیں گے اور کیا کریں گے، اور بچوں اور بچیوں کو تعلیم بھی دلوانی ہے، اور پھر ان کو کسی مقام تک پہنچانا بھی ہے، اور رشتے بھی کرنے ہیں، ساری فکر یہی ہے. اس سے آگے تو ہم کچھ سوچتے ہی نہیں. اور پھر بڑھاپے کے لیے بھی ابھی سے کچھ سامان کرنا ہے. عقل مند تو وہی قرار پاتا ہے نا اس دنیا میں جو اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ رہا ہے. وہاں جا کے کھلے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو فریب نظر تھا، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. تو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو بہر کیف یہ ہمیں اس کا قرآن مجید کا نعمت اور فضل ہونا جو ہے وہ ابھی ہم تب نہیں کھل رہا، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. الا رحمتا من ربک، یہ تو تیرے رب کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے یہ قرآن. اور ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے نبی آپ پر سب سے بڑا فضل ہوا ہے آپ کے رب کا، جو فضل آپ پر ہوا وہ سب سے بڑا. ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو شرف عطا ہوا کہ قرآن مجید جیسی نعمت اللہ نے حضور کے ذریعے نوع انسانی کو عطا کی ہے. قرآن نازل ہوا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اس سب سے بڑی نعمت کے لیے نگاہ انتخاب پڑی ہے اللہ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سب سے بڑھ کر فضل تو آپ پر ہوا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ جو طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں آپ سے امتحاناً، اور جو اڑے ہوئے ہیں ضد اور تکبر کی وجہ سے انکار پر اڑ گئے ہیں، ان کے سامنے چیلنج رکھیے، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں، مل جائیں، کس چیز پر؟ اعلی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کریں، کہ لا سکیں اس قرآن جیسا کوئی کلام. لا یاتون بمثلہ، وہ اس کے مثل نہیں پیش کر سکتے، ممکن ہی نہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ان میں سے بعض دوسروں کے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی زور لگا لیں، تمام جن اور تمام انس، تمام جن اور تمام انسان مل کر کوشش کریں، مل کر زور لگائیں، تب بھی قرآن کے مثل کلام پیش نہیں کر سکتے. اعتراض کرنے میں جو ہے اپنی زبان ہلا دینا بڑا آسان. بار بار کہتے تھے کہ اے نبی آپ اپنے پاس سے گھڑ لائیں اسے، یہ تو آپ کا خود ساختہ کلام. حالانکہ خود ان کا عمل بتا رہا ہے، بے اختیار گواہی دیتے تھے جب قرآن کو سنتے تھے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کلام ہے، آپ خود گھڑ لائے ہیں، تو ان پر سوال بنتا ہے کہ بھائی تمہاری زبان بھی عربی ہے، تمہارے اندر بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، اہل زبان ہیں، قادر الکلام لوگ موجود ہیں، لے آؤ ایسا کلام. اسی کو کہتے ہیں معجزہ، عاجز کر دینے والی شے. اللہ تعالی نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ یہ قرآن، اور چیلنج کے ساتھ دیا ہے کہ تم سب مل کے زور لگا لو، قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. اس چیلنج میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں برے کو گھر پہنچانا، اس چیلنج کو آہستہ آہستہ کیا گیا ہے، فوکس کیا گیا کہ اس جیسا کلام مل جل کر بھی لے آؤ تو بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے. سورہ ہود میں فرمایا اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے تو فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور پھر اس کو منطقی انتہا تک پہنچایا جو سورہ بقرہ میں بھی ہے. فأتوا بسورۃ من مثلہ، اے نبی اگر ان کو آپ کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو آپ انہیں چیلنج دے دیجئے کہ اس جیسی ایک ہی سورت بنا کر لے آؤ. اور وہ اس کے سامنے بھی عاجز ہوئے، حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے قادر الکلام شعرا موجود تھے اور خطابت کا ان کے ہاں ایک بڑا رواج تھا، انہیں ناز تھا کہ ہم اہل زبان ہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ تو گونگی ہے، عجم ہے، انہیں زبان کا استعمال ہی نہیں آتا، انہیں معلوم ہی نہیں فصاحت و بلاغت کیا ہوتی. ہم جانتے ہیں فصاحت و بلاغت، زبان کی باریکیاں. اب یہ انہیں اس بات پر ناز تھا، گھمنڈ تھا، اور اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زج کیا کہ لاؤ پھر اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ کوثر جیسی 3 آیات پر مشتمل ایک سورت بنا کر لے آؤ. لیکن نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں. ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہمیں تو کوئی فرق معلوم ہی نہیں ہوتا، قرآنی آیات لکھی ہوں یا کوئی عربی زبان کا کوئی اخبار ہو، اس کی چند سطریں سامنے ہوں، ہمارے لیے برابر ہیں. لیکن وہ تو جانتے تھے نا. اب غالب کے کلام کے اندر کیا اس کی فنی محاسن ہیں اور کیا اس کے اندر ایک دل کو پر اثر کرنے والی کیفیت ہے، وہ کوئی غیر زبان، کوئی شخص جو زبان کو نہ سمجھتا ہو، وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے وہ اہل زبان تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں، فصاحت و بلاغت میں انسان کہاں تک جا سکتا ہے. پھر ضبط کلام، الفاظ کا چناؤ، پھر اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک شکوہ ہوتا ہے کلام کا، کلام الملوک، ایک ملوک الکلام جسے کہا جاتا ہے، کہ جو بادشاہ کے کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کا جو شکوہ اور عظمت ہے وہ اس کے کلام سے جھلکتی ہے. تو جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے، اس کے کلام میں جو شکوہ ہے، کہ واقعی ایک شخص جو صاحب زبان ہو وہ بے اختیار کیا اٹھتے تھے کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور کم سے کم آپ کو یہ داد دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے واقعتاً اس کلام قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کوشش کی بھی نہیں، کوئی سنجیدہ کوشش سامنے نہیں آئی کہ وہ پیش کریں کہ ہاں یہ دیکھو یہ ہمارا کلام. تو سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ بے نظیر ہے، اس کے مثل ہم کوئی کلام پیش کر ہی نہیں سکتے، اور کریں گے تو ہماری ہی سبکی ہوگی. یہ ہے اصل معجزہ، عاجز کر دینے والی شے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت چرچا تھا، سحر جادوگری، اور اس میں جو ہے وہ ایسا معجزہ دیا گیا کہ جادوگر بھی جو ہے وہ زچ آ گئے، اور انہیں کہنا پڑا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور شے. جادوگر سمجھ گئے تھے حقیقت کو. عام آدمیوں کے لیے حضرت موسیٰ کے آسا کا جو ہے وہ اجدہا بن جانا، اور جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کا سانپ بن جانا ایک برابر کا جادو تھا. لیکن جو جادو کو سمجھتے تھے وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے. چنانچہ سب سے پہلے ایمان لے آئے جادوگر، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، بہت بڑا جادوگر ہے. نہیں، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو بالکل یہی معاملہ تھا عربوں کے لیے کہ تمہیں اپنی زبان پر بڑا فخر ہے، اپنی خطابت پر، فصاحت و بلاغت پر، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو. اور جب وہ عاجز ہو گئے تو گویا کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے. لیکن شکست تسلیم کرنے کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ اگر وہ کہتے رہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کی اپنی ہی سبکی اور ہیٹی ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم ڈھیٹ ہیں، جھوٹے ہیں، اس کے سوا اور کوئی بات کو ثابت نہیں کر رہے. چنانچہ مطالبے کیا کرتے تھے کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے. جیسے پرانے پیغمبروں کو، سابقہ پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے، حصی معجزات، اسی قسم کا معجزہ دکھاؤ. چنانچہ اب آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ ان کے مطالبات کیا تھے، کیسے احمقانہ مطالبات. سب سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے، تم عاجز بھی آ گئے ہو، تم نے شکست تسلیم بھی کر لی ہے، اور یہ معجزہ وہ ہے جو قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، صرف اپنے وقت کے لیے نہیں تھے، تو معجزہ بھی وہ دیا گیا، وہ زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب تک ان کے ہاتھ میں تھا تو اس میں وہ معجزے والی تاثیر تھی، بعد میں تو وہ ایک لاٹھی ہے لکڑی کی، اور کچھ نہیں. وہ بہت عرصے تک بنی اسرائیل کے پاس رہا ہے صندوق سکینہ میں، سینکڑوں سال تک بھی بعد میں ان کے پاس محفوظ رہا، لیکن وہ اس کے اندر اب وہ تاثیر تو ختم ہو گئی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیا تھا معجزہ، ان کے ہاتھ میں وہ عصا جو ہے وہ معجزے کی حیثیت سے تھا، بعد میں تو ایک لکڑی ہے. یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ معجزہ ہے. لیکن یہ احمد کس قسم کے مطالبے کرتے ہیں؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. لیکن ان مطالبات سے پہلے ایک آیت اور ہے جو بیچ میں رہ گئی تھی، میں اس کا بھی ترجمہ کروں. اس میں بھی اصل میں قرآن مجید ہی کا ذکر ہے. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے تمام اچھے عمدہ مفید مضامین طرح طرح سے مختلف اسالیب میں بیان کیے ہیں، ہر بات کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا. جو ضروری مضامین تھے انہیں مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص کو اگر ایک طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا تو شاید دوسرا اسلوب اس کے لیے مفید تر ہو. کوئی شخص ان دونوں اسالیب سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو شاید اس کے لیے تیسرا طریقہ جو ہے اسلوب وہ زیادہ اثر کرے. تو ہم نے تو ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ میں باندھا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے. لیکن فابا اکثر الناس الا کفورا، یہ بدنصیبی اور محرومی ہے اس انسان کی. اور چونکہ ذکر خاص طور پر وہاں ان سرداران قریش کا تھا جو 13 سال سے سن رہے تھے حضور کی زبان سے قرآن کی دعوت کو، اور اڑے ہوئے تھے انکار پر، خاص طور پر وہ ہیں. باقی بھی جو لوگ قرآن کی طرف توجہ نہ کریں وہ سب اس کے مصداق ہیں کہ فاغا اکثر الناس الا کفورا، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ تہیا کیے بیٹھے ہیں اس کی ناشکری اور ناقدری کا، اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے، کفران نعمت کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں. اور کہتے کیا ہیں وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. کہتے یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ یہاں پر روانہ کر دیں. کتنا عظیم معجزہ اللہ نے عطا کیا ہے. اگر انہیں ہدایت کی طلب ہو تو وہ معجزہ بہت کافی ہے، لیکن اب ایسے احمقانہ سوالات کر رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں کہ ہم تو کب مانیں گے کہ اس سنگلاس زمین میں ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہو جائے ہمارے لیے. یہ ابھی قرآن مجید میں یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے بہت سے مطالبات کو اکٹھا کر دیا گیا. اگلا مطالبہ کیا ہے؟ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، آپ کے لیے ایک باغ یہاں پر ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اس کے بیچوں بیچ ایک ندی بھی رواں کر دیں، جاری کر دیں، تب ہم ایمان لائیں گے. اگلا مطالبہ، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ آسمان کو ہم پر گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کما زعمت، جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی ہم پر کوئی عذاب نازل کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم دیکھیں آسمان کو اپنے نگاہوں کے سامنے کہ وہ ہم پر گرے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا یہ ہے کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، روبرو پیش کر دیں. معاذ اللہ، کیسے کیسے مطالبے. آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، اللہ اور فرشتے ہم مان لیں گے. یہ مطالبہ آپ اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کر لے تو ہم بھی اللہ پر ایمان لے آئیں گے. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ایک محل ہو سونے کا. وہ جو ایک ذہنی پستی ہوتی ہے اسی کا اظہار ہو رہا ہے ان مطالبات میں. ان کے نزدیک اہمیت انہیں چیزوں کی ہے. ایک سونے کا محل تعمیر ہو جائے آپ کے لیے. او ترقا فی السماء، یا پھر آپ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں ہمیں. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه، اور آپ کے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ پھر نازل ہم پر ایک کتاب لے کر اتریں. حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه، اور اس کتاب کو ہم پڑھ بھی سکیں. آسمان پر چڑھیں اور پھر ایک کتاب لے کر، ہمارے لیے کتاب لے کر نازل ہوں، اتریں اور ہم اس کتاب کو چھو کر پڑھ کر دیکھ بھی لیں، تب ہم آپ کو مانیں گے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، جواباً صرف اتنی بات کہلوائی گئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. میں نے کب مطالبہ کیا کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں جو چاہوں معجزہ دکھا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانے جو ہیں وہ میرے اختیار میں دے دیے ہیں، کہ کب میں نے کہا تم سے؟ یہ میں نے مطالبہ ہی نہیں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر اپنے پیغامات بھیجے ہیں کہ وہ پیغامات میں تم تک پہنچا دوں. یہ رسول کا کام یہ ہے، اور میں بشر ہوں. میں نے خدائی کا دعویٰ کب کیا کہ تم مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو؟ جو کام ہے میرا وہ کر رہا ہوں. تم ان پیغامات سے فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ گے تو خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہوگے. میرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، جو پیغام اللہ نے انسانوں کے لیے مجھے دیا میں وہ پہنچا دوں، قول سے بھی پہنچا کر دکھا دوں، اس پر خود عمل کر کے اس کا ایک نمونہ پیش کر دوں، اس نظام کو قائم کر کے دکھا دوں. یہ ہے اصل میں رسول کا کام، اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں پورا کر کے دکھایا. تو یہ قرآن کے معجزے، قرآن جیسا معجزہ ہوتے ہوئے یہ مطالبات کرنا، یہ خود اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ماننا چاہتے ہی نہیں. چنانچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات کے جواب میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کیوں نہیں دکھایا؟ اس لیے نہیں دکھایا کہ سابقہ جو امتیں تھیں، سابقہ قومیں تھیں، انہیں بھی جب ان کے مطالبے پر حصہ معجزہ دکھایا گیا کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو اے رسول ہم تم پر ایمان لائیں گے، کبھی کوئی ان معجزات پر ایمان نہیں لایا. یہ تو محض ہٹ دھرمی کے لیے، ڈٹائی کے لیے اس طرح کا مطالبہ سامنے لے آتے ہیں وقت کو ٹالنے کے لیے، اور جب وہ معجزہ دکھایا جاتا تو کہتے ہیں تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، ہم نہیں مانتے. اور اگر ماننے کی نیت ہو تو اس قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ. تو یہ تھا قرآن مجید کی عظمت کا ذکر جو اس رکوع کے اندر ہوا، اور اس کے بعد اب دو رکوع اور باقی ہیں. انشاءاللہ یہ مطالعہ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، سورہ بنی اسرائیل کا آئندہ بھی. اس وقت قوم کے سامنے جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پر چند الفاظ میں تبصرہ کرنا چاہوں گا. مسئلہ کشمیر پر جو ہمارے صدر پرویز مشرف صاحب نے یک طرفہ طور پر غیر معمولی لچک کا مظاہرہ فرمایا، جس پر پوری قوم جو ہے اس وقت پریشان ہے، مضطرب ہے، بےتاب ہے، بے چین ہے، کہ جو ابھی تک 55 سال سے ایک موقف اختیار کیا ہوا تھا اس سے ایک دم وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یک طرفہ طور پر پیچھے ہٹے. تو اگرچہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس مطالبے، اگر ہم اپنے مطالبے پہ اڑے رہیں، وہ اپنے مطالبے پہ اڑے رہیں، تو حل تو نہیں ہوگا، لچک تو دونوں طرف کو دکھانی پڑے گی. اور یہ بات بھی پچھلے 55-56 سالوں سے واضح ہو چکی ہے کہ قوت کے بل پر ہم انڈیا سے کشمیر نہیں لے سکتے، ہماری شہرگ ان کے ہاتھ میں ہے اور ہے. کم سے کم کارگل کا جو تجربہ ہوا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم، یہ آخری گویا کہ ہماری طرف سے اٹمپٹ تھی جو ہم کر سکتے تھے. اور یہ سب مانتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ قوت، وہ دمخم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ورنہ ہماری شہرت جو ہے وہ اب تک انڈیا کے ہاتھ میں ہوتی، اگر ذرا بھی قوت و دمخم ہو کیسے ممکن تھا؟ امپاسبل. یہ الگ ایشو ہے، اور وہ بہت اہم ایشو ہے کہ ہم کیوں کمزور ہیں، کیوں لاچار اور بےکس ہیں. اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے دین سے انحراف کیا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، سیدھی سی بات. اور ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، بدقسمتی یہ ہے ہماری، ہم اللہ اور اس کے دین سے وفاداری کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے، لہذا ہم کہیں امریکہ کو ڈھونڈتے ہیں سہارے کے طور پر، کبھی کسی اور کو، کبھی کہیں بھیک مانگتے ہیں. تو امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت اور دمخم نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو بطور قوت لے سکیں. ایک بہت بڑے سابق جرنیل سے میری براہ راست گفتگو ہوئی تھی، جو بڑے دانشور بھی ہیں، ان کے کالم بھی چھپتے ہیں، بیانات بھی آتے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے وہ بھی بہت سینسیٹیو ہیں، جذباتی ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو فوج کے جرنیل رہے ہیں، کیا ہمارے اندر دمخم ہے کہ ہم کشمیر کو لے سکیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر حل کیا ہے؟ اس کے آگے ان کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا، نہیں، ہمیں اپنے اصولی موقع پر قائم رہنا چاہیے، اصولوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اور 200 سال اور آپ اسی طرح رہیے. تنازع حل تو ایسے نہیں ہو سکتا، دو ہی شکلیں ہیں، یا قوت ہے تو اپنی شہرت واپس لیجئے ان سے، اور نہیں تو پھر کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ معاملہ طے کیجیے. لیکن صدر پرویز مشرف کو بہرحال یہ ہرگز کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قوم کی تقدیر کے مالک بن کر جو چاہیں فیصلہ کر دیں. یہ بہت بڑا قومی مسئلہ ہے، انہیں ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا. اس کے لیے تو قوم سے رجوع کرنا، قوم کی رائے طلب کرنا، ان کو اعتماد میں لینا، تمام جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے مشورہ، اور ایک سنجیدگی سے ایک قومی مسئلے پر ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کے بعد ایک رائے بنائیں. لیکن یہ کہ یک طرفہ طور پر کشمیر کو جو ہے وہ تھالی میں رکھ کر پیش کر دیں، اس کا ہرگز حق نہیں ہے، اور یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، بے وفائی ہے جس کا معاملہ ہو رہا ہے. تو ہوگا تو کچھ لے دے کر کچھ لچک ہم دکھائیں کچھ وہ دکھائیں، لیکن ایک تو یکطرفہ طور پر اتنی لچک دکھا دینا اور پھر قوم کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فرد واحد جو ہے اتنے بڑے فیصلے کر جائے، تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی اس اعتبار سے. یہ ہر عدل انصاف اور جو بھی دنیا کے مسلمہ اصول ہیں اس کے خلاف. بات آپ جمہوریت کی کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں، تو کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یکطرفہ طور پر فیصلے کریں؟ کیوں نہیں پوری قوم سے مشورہ کیا جاتا اس پر؟ اور جو بھی سب سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے خامیاں کس میں نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو آپ ریجیکٹ کر دیں. جو بھی اس ملک کے اندر جو مینڈیٹ رکھتی ہیں عوام کے اندر کچھ نہ کچھ، ان کے لیڈروں سے، ان جماعتوں سے رابطہ کرنا، ان کو ایک جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اور گفت و شنید کر کے اور پھر اس مسئلے کے کسی حل کی طرف بڑھنا، یہ طریقہ ہوتا ہے قوموں کا جن کے اندر جمہوری روایات ہوں. اس اعتبار سے یقیناً ان کا یہ طرز عمل ایسا ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. باقی واقعتاً ہم اگر کشمیر کو لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنی ہوگی. قائد اعظم نے بے شمار بیانات وہ دیے تھے جن میں یہ فرمایا تھا کہ ہمارا دستور بھی 1400 سال پہلے طے ہو چکا ہے، قرآن ہی ہمارا دستور ہے، اور یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے اسلام کے ایک مثالی فلاحی ریاست قائم کرنے کے لیے. لیکن 55 سال سے نہ وہ دستور ہمارا دستور ہے، قرآن کے ہم بالکل برعکس چل رہے ہیں، اور نہ وہ مثالی فلاحی ریاست وجود میں آئی ہے. یہاں تو غربت ہے، افلاس ہے، طبقاتی تقسیم ہے، جاگیرداری ہے، وڈیرا شاہی ہے. ایک بڑا طبقہ عوام کا جو ہے وہ تو ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، جس بے دردی سے جب چاہا جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی. وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب تو ورلڈ بینک والے بھی چیخ اٹھے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے اگر آپ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے تو یہ کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہوگا، اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. حالانکہ وہ پاکستانی عوام کا خون چوسنا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر یہی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے دین سے بے وفائی کی ہے. جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کو فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے، اس کی طرف کسی نے سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں کی. مفاد پرستی کی یہ گیم ہے جو چل رہی ہے ہر سطح پر. تو وہ قوت تو ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب اللہ اور اس کے دین کے وفادار بن جائیں، اور جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے اس کی پھر کمپنسیشن کریں، دین کو قائم کریں، اس کے لیے قبر بستہ ہو جائیں، تو پھر کشمیر کیا پورا ہندوستان بھی ہمارا ہو سکتا ہے. لیکن اس حال میں یہ کہنا کہ ہم کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے، یہ محض جو ہے وہ خود فریبی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہم جس درجے کمزور ہو چکے ہیں کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. لیکن بہرحال جس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے، جو فوری امیڈیٹ، وہ یہ ہے کہ پوری قوم یکجا ہو، مل کر سوچے، قومی فیصلے ہوں، اس میں تمام جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، اس کو ایک قومی ایشو کے طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش ہو. یکطرفہ طور پر ایک ہی شخص جو ہے وہ فیصلے کرے، یہ اس قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہو، وہ جذبہ ہو کہ ہم پھر اس وعدہ خلافی جو ہم نے کی ہے اس کی تلافی کر سکیں، اور اس ملک کو واقعتاً ایک اسلامی مثالی فلاحی ریاست بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.